الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت بالرسول معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے واسطے ظاہر کی گئی ہے تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا بعض ان میں ایمان والے ہیں اور ان میں بدکار ہیں. سب سے پہلی بات جب خیر کی بات آئے گی تو ہر طرح کی خیر جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جب خیر کی بات آتی ہے تو ہر معنی میں ہر پہلو سے خیر. خیر امت پر جب آپ بات کریں گے تو بنیادی حصہ یہی ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا, پھر اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا, نیابت عطا فرمائی, اشرف الخلق پیدا فرمایا, اس میں انبیاء و رسول مبارک ہستیاں مبوس فرمائیں, اس عالم خلق میں بے شمار پہلو تخلیق کی اور باریکیاں پیدا فرمائیں. زمین و آسمان کی وسعتوں کو تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن برستی بارش کے کسی ایک قطرے کا جائزہ کر لیا جائے اس میں بھی ایک جہان بستا ہے. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک دفعہ ایک تحقیق آئی کہ یہ جو برف گرتی ہے تو برف کے گالے میں کتنے ذرات ہوتے ہیں, ان ذرات پر جو تحقیق تھی ایک ذرے کو انہوں نے خردبین سے جو اس کا اسے عکس حاصل کیا تو اس میں عجیب نقش و نگار ہے. اور اس سے بھی جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر ذرہ دوسرے ذرے سے مختلف صورت رکھتا ہے, اس کے اندر جو نقش و نگار ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا. اللہ کریم کا احسان کہ اس خلائق میں اس نے اشرف الخلق پیدا فرمایا. اب جب ہم خیر امت کو دیکھیں گے تو اس کی بنیادی حصہ جو عطا کا ہے وہ اللہ جل شانہ کا ہے, پھر مخلوق میں اللہ جل شانہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا, واحد ذات اللہ کی ہے باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے. اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, عالمین کی کوئی شے کوئی جز اس آیہ کریمہ میں بچتی نہیں, ہر شے داخل. پھر رحمت باری تعالیٰ کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا, آپ کی ذات امام الانبیاء خاتم النبیین تکمیل نبوت مجسم رحمت باری تعالیٰ. اب اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حبیب سے جڑنا, لفظ امت جو ہے گروہ یا لوگ یعنی کچھ تعداد لوگوں کی اسے اس معنی میں یہ آتا ہے. اور یہاں جب آپ شریعت کے تحت اسے دیکھیں گے تو امتی یا امت وہ پیروکار جو اپنے نبی اور رسول کے پیروکار ہوں, امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ وہ اجتماع وہ تعداد کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتی ہے, آپ کے حکم کو مانتی ہے, آپ کے تابع ہے, آپ کے متبع ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تم بہترین جماعت ہو, کنتم خیر امت, امت جو خیر والی ہے وہ تم. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک لگ بھگ 125,000 انبیاء و رسول مبعوث ہوئے, کتنی امتیں ہیں، انہیں اللہ نے کتنی فرصت دی، کتنی قوت دی، کس حال میں انہوں نے زندگی بسر فرمائی، ان کے لیے احکامات کیا تھے کہ جو عبادات کے پہلوؤں سے ہیں، جو معاملات کے پہلوؤں سے ہیں، چونکہ ایمانیات جو ہے وہ تو ایک ہی، ایمان سے متعلق جو بات، جو حکم، جو حقیقت ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک ایک. ہاں، جہاں تبدیلی کی بات آتی ہے کہ وہاں مختلف پہلو ہیں، تو احکام میں آئے گی، عبادات کے پہلوؤں میں آئے گی، معاملات کے پہلوؤں میں آئے گی. بعض چیزیں حرام تھیں پھر حلال ہوئیں، بعض عبادات جو ہیں ان کی تعداد کچھ تھی پھر بعد میں کچھ ہوئی. جیسے آپ روزے سے متعلق دیکھ لیں گے، ایسے احکام بھی تھے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد اگر کوئی سو گیا تو پھر اگلے دن کی بات آئے گی، جب تک جاگ رہا ہے وہ اسے کھا رہا ہے، جب سوتا ہے تو پھر اس کی تکمیل ہوتی ہے. اسی طرح عبادات میں جب آپ نماز کو دیکھتے ہیں تو یہ پانچ کا عدد جو ہے، پانچ نمازوں کا عدد، یہ اللہ کریم نے اس وقت حکم عطا فرمایا جب معراج شریف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ رکوع سجود اس سے پہلے بھی ہے. یہی بات احکام میں جو ہے تبدیل ہوئی، اللہ نے جو بہتر سمجھا، جو مزید اعلیٰ عطا فرمایا، اس کی شان وہ جانتا ہے. اب جب خیر امت کی بات آتی ہے تو اس پر علماء کرام بڑے خوبصورت پہلوؤں سے گفتگو کرتے ہیں، تحریر کرتے ہیں. بعض روایات میں یہ چیز ملتی ہے کہ خیر امت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے. پھر بعض روایت ایسی بھی ملتی ہیں یا بعض تحقیق ایسی بھی ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں وہ ہستیاں جو مہاجرین ہیں. پھر ان بنیادی اوقات کے جو مخلوق ہیں، لوگ ہیں، برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وہ جس میں معیت اور رو برو ہونا نصیب ہے، وہ ساری جماعت ہے. پھر جب امت کی بات آتی ہے تو امتی کا رشتہ، تو میں نے عرض کیا کہ وہ ماننا جو آپ کی رسالت کو مانتے ہوئے متبع ہو، تابع شریعت ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ امتی کا رشتہ عطا فرماتے ہیں. ہاں، یہ یقینی بات ہے کہ اس میں مدارج ہیں، مقامات ہیں. کیوں؟ اس لیے عین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مبارک زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں. ہجرت سے پہلے والوں کی بات اور ہجرت کے بعد والوں کی بات، فتح مکہ سے پہلے کی بات، فتح مکہ سے بعد کی بات، اہل بدر کی بات اور اہل بدر کے علاوہ بات، یہ وہ حصے ہیں جو قرآن و احادیث میں بیان فرمائے گئے ہیں، جس میں عظمت جو بیان فرمائی گئی. اور جب آپ اعلیٰ پہلوؤں میں بات کرتے ہیں تو کبھی بات یہ نہیں ہوتی کہ جی یہ ادنا ہے. ہمیشہ جو بات ہوتی ہے اور جو قرآن کریم نے اصول دیا ہے کہ یہ بہتر ہے اور یہ اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے. تنزلی کے پہلوؤں میں جو الفاظ ہوتے ہیں یہ استعمال نہیں فرمایا گیا، اسے پسند نہیں فرمایا گیا کہ وہ لفظ جو ہم بالعموم اپنی زندگی میں کمی کے بانوں میں استعمال کرتے ہیں، یہ بیان فرمایا گیا کہ اعلیٰ ہیں ان میں اور اعلیٰ ہیں. یہی بات اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی اپنے مقربین کے نسبت. تو جب یہاں بات آتی ہے تو یہاں وہ فرمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زمانوں میں بہترین زمانہ آپ نے فرمایا کہ آپ کا مبارک زمانہ ہے، پھر فرمایا اس کے ساتھ متصل جو زمانہ ہے، پھر فرمایا جو اس کے ساتھ متصل زمانہ. اب الگ ترتیب تین زمانوں کی عظمت یہ شہادت دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں ان تین زمانوں کی عظمت الگ ترتیب بیان فرمائی جا رہی ہے، وہاں آنے والا جو وقت ہے اور آنے والے جو زمانے ہیں ان کی ترتیب کا تعین بھی ہو جاتا ہے کہ جو جو آپ کے مبارک زمانے کے قریب وقت ہے وہ اعلیٰ ہے اور اس سے اعلیٰ ہے جو دور ہے. اسی طرح اس کا اگلا حصہ جو فرمایا گیا اخرجت للناس کہ لوگوں کے واسطے ظاہر کی گئی ہے, یعنی اس سے مخلوق کے خدا کو فائدہ ہوگا. اب جہاں دعوت حق ہے کہ ایمان کی دعوت دینا کہ لوگ کفر کی جو ہیں وہ گھاٹیوں میں گرے پڑے ہوں اور وہاں سے اٹھا کر انہیں ایمان کی عظمتوں سے آشنا کرنا, یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ یہ کسی کو نصیب. پھر اس ایمان کے پہلوؤں میں بندے کو اپنا عمل کرتے ہوئے مخلوق کو جو دعوت حق دینا ہے ہر دو پہلو سے, یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی اور اپنا عمل نہ ہو. اپنا ذمہ اور اپنا حکم پہلے ہے اور دوسرے کی دعوت جو ہے وہ دوسرے درجے میں. تو وہ جو عملی صورت سے لے کر اور دعوت و تبلیغ, درس و تدریس, ہر پہلوؤں سے جو تربیت ہے وہاں تک مخلوق کو جو تربیت دینا ہے, یہ مخلوق کے خدا کی خیر کا سبب. اور اللہ کریم نے یہ اس امت کو عظمت عطا فرمائی, اور عظمت میں نے آپ کو نسبت جوڑ کر دی ہے. کیوں اس کی عظمت ہے؟ کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کو مبعوث فرمائے اللہ رب العالمین. تو جو بنیادی حصہ ہے وہاں پھر بات پہنچتی ہے کہ ذات باری تعالی, اللہ کی ذات وحدانیت باری تعالی. اس وحدانیت باری تعالی تک پہنچنے کے لیے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لازم ہے. اور امتی کے لیے سارا قرآن جو ہے یہ بنیاد ہے. اسی قرآن کریم کی حدود و قیود آپ احادیث مبارکہ میں, سنت خیر الانام میں, اور جو تین عظمت والے الگ ترتیب زمانے ان کے جو اصول لے کر فقہ پر بحث کی جاتی ہے اور حدود کا تعین کیا جاتا ہے, وہ ساری بات جو ہے اسے اگر آپ ایک جگہ جمع فرمائیں تو وہ قرآن کریم. کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کی اصل قرآن سے, اور کوئی پہلو اور کوئی حد ایسی نہیں ہے جسے مقرر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو تو پھر وہ دین وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا. اسی لیے جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو یا وہ صالح ہے اور یا وہ غیر صالح. کیوں؟ اگر حکم کے مطابق ہے تو وہ صالح ہے, بھلے اپنی اولاد کی نگہداشت کرنا, اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرنے اللہ کے حکم سے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ ارشاد عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اپنی پالنی ہے تو کیا یہ بھی اللہ کے نام کا صدقہ ہو؟ تو فرمایا کیا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے؟ تو جو عمل کوئی کرتا ہے اور وہ حکم کے مطابق ہے, شریعت اسلامی کے تابع ہے, تو صالح, بھلے وہ کسی اچھے نیت سے کسی اچھے کام کو قدم اٹھاتا ہے تو وہ اس کا قدم اٹھانا اپنے ایک درجے میں عبادت کا حصہ رکھتی ہے. اب ایک حصہ تو دعوت کا آ گیا, تبلیغ کا آ گیا, لوگوں کو حق تک پہنچانے کا. ایک اور بھی بڑا خوبصورت پہلو ہے جو کسی اور مفسر کی میں نے تحریر میں میں نہیں دیکھ پایا, اگر کہیں ہو تو میں کم علم آدمی ہوں, میرا مطالعہ بھی بہت کم ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پہلو کو تحریر فرمایا, آپ نے فرمایا لا تقوم الصلاۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ. اس حدیث شریف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آپ نے یہاں بیان فرمایا کہ اس امت کا جو بنیاد اور اسے اللہ نے عظمت ایمان کی عطا فرمائی, جب تک صاحب ایمان دنیا میں ہے تب تک تمام کے پاس فرصت ہے. کیوں؟ تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس پہلو میں کہ مخلوق خدا کے لیے اس امت کی جو خیر ہے وہ فرمایا کہ یہ جو صاحب ایمان ہونا اور لوگوں کو ایمان نصیب ہوتا چلا جا رہا ہے, انہیں حیات نصیب ہے ورنہ دنیا جو ہے اسے لپیٹ دیا جاتا. اور ایک اور واقعہ میں آپ کو عرض کروں گا جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر, اور اس کی آیات کریمہ جو ہیں وہ یہ بیان فرماتی ہیں, ان کا مفہوم عالی یہ ہے کہ اگر ایسے مخفی لوگ نہ ہوتے جن کے قلوب جو ہیں وہ بدل چکے ہیں تو آج ہی فتح ہو جاتی کہ انہیں نقصان نہ ہو. یعنی جو اہل مکہ نے روکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل نہیں ہو سکتے اور معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ کے کہ اگلے سال آپ آ جائیں, اس دفعہ نہ آئیں. اور کوشش تھی مشرکین کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے اور زندگی مبارک تک کو نقصان پہنچایا جائے. یہ پوری کوشش کی گئی کہ اللہ قادر ہے, اس نے نہیں ہونے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام ہیں ان میں یہ جذبہ تھا کہ آپ ہمیں حکم دیں, ہم آج ہی بیت اللہ شریف میں بزور شمشیر داخل ہوتے ہیں اور جو روکے گا اسے تہ تہ کر دیں. اللہ نے فرمایا, قرآن کریم کی آیات کا مفہوم ہے کہ ایسے لوگ جو راغب ہو گئے ہیں اسلام کی طرف اور دین کی طرف, وہ ان میں شامل ہیں. اگر وہ شامل نہ ہوتے تو آج ہی فیصلہ ہو جاتا. اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں اور مقابل جو ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں جو مخفی طور پر ان کے اندر ایمان جو ہے انہیں نصیب ہو گیا, وہ ظاہر نہیں ابھی انہوں نے کیا, وہ مخفی ہیں, چھپے ہوئے ہیں. لیکن اللہ نے اس کا انہیں یہ صلہ دیا کہ نہ صرف وہ محفوظ رہے بلکہ ان کے ساتھ کافر و مشرک بھی محفوظ ہوتے چلے گئے. اب وہ حکم اور وہ تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے, وہ وہی ہے جو دین حق ہے. وہ جسے نصیب ہوا, آپ غور فرمائیں کہ باقیوں کے لیے کتنی خیر کا سبب ہوگی کہ وہ تلوار کی دھار سے بچ گئے. اسی طرح یہ جو حدیث شریف ہے کہ تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں آخری اللہ اللہ کرنے والا بندہ موجود ہے, یعنی صاحب ایمان موجود. اب ایمان کا ہونا دنیا اور اس جہان فانی کی بقا کا سبب ہے, یہ حدیث شریف میں بیان فرمایا جا رہا. تو کیا جو زندہ ہے تا دم واپسی اس کے پاس موقع نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے, توبہ کر لے, پلٹ آئے؟ تو اللہ وہ فرصت ہی سلب کر لیتا, ابھی اس کی زندگی ہوتی, عذاب الہی قوموں پر نہیں آئے. پوری کی پوری جو ہے قوم جو ہے وہ غرق ہو گئی, پوری کی پوری جو قومیں ہیں وہ ایک چیخ سے ڈھیر ہو گئے, پوری کی پوری قوموں پر سنگ باری نہیں ہوئی. کیا قرآن نہیں بیان فرماتا؟ اور جانوروں کی شکل نہیں ہوگی, کچھ دن چیخ 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 کر سارے فلاح ہو گئے, قرآن کے نہیں بیان فرماتا. تو خیر امت اور اس کا جو مخلوق تک کتنے ہی پہلو ہیں, اور حضرت جی نے یہ کتنا باریک پہلو ارشاد فرمایا ہے کہ جو انکار کر رہا ہے اس کے پاس جو فرصت اسے نصیب ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کی برکت یہ ہے کہ یہ ایمان سبب ہے. اس لیے کہ جب آخری ایمان والا بندہ اٹھے گا تو سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت قائم آ جائے گی, پھر کسی کو فرصت نہیں ملے گی. بڑی واضح حصوں میں جو قیامت کے باپا ہونے کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان حصوں میں یہ بہت واضح طور پر بیان فرمایا گیا. اخرجت للناس, لوگوں کے لیے. اب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں, اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں. اللہ ہمیں یہ عظمت عطا فرما رہا ہے کہ وہ امت جسے یہ شرف نصیب ہے کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اخرجت للناس اللہ نے اسے ظاہر فرمایا, پیدا فرمایا مخلوق کی بھلائی کے لیے. کبھی غور کیا ہم نے جو حقوق و فرائض ہیں وہ جو چھوڑ دیے ہیں, ہم کہاں کھڑے؟ اپنے والدین کے جو حقوق ہیں, جو اپنے بچوں کی تربیت اور شفقت ہے, اپنے سے بڑوں کا جو احترام ہے, چھوٹوں کے ساتھ جو شفیق ہونا ہے, ہمسائے کے جو حقوق ہیں, اپنے جاننے والوں کے ساتھ, گزرنے والوں کے ساتھ. اسلام تو ہمیں یہ فرماتا ہے پہل کرو سلام دینے میں, تو کیا ہم نہیں دیکھتے کہ بلائے گا تو بلا لیں گے, یہ کوئی مجھ سے بڑا ہے؟ کیا یہ ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ ایک پیٹ سے پیدا ہونے والے بہن بھائی چند ٹکے اور چند ٹکوں کی جو زمین ہے اس پر ایک دوسرے کا کیا حشر کر رہے ہیں؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ اور یہ وہ امت ہے جو مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے اللہ نے اسے پسند فرمایا. تو ماں بہن اپنے اندر کیا کر رہی ہے کبھی غور فرمایا؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ ادراک یہ سمجھ نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہے کہ یہ ہاں سارا کچھ گزر جائے گا. نہیں بھائی, یہ صرف گزر نہیں جائے گا, ایک ایک عمل اور ایک ایک کام کا اللہ کے حضور حساب دینا ہوگا. قرآن فرماتا ہے کہ کہ جب گرفت آئے گی تو وہ کہہ اٹھیں گے کفار کہ یہ کیسی تحریر ہے جو کوئی باریک سے باریک بات بھی نہیں چھوڑتی. یہ نہیں کوئی کہہ سکے گا جی مجھے نہیں معلوم کیا ہوا. ایسی شہادتیں روزے معاشر آئیں گی کہ کوئی کہہ نہیں سکے گا. تو جب بات آتی ہے اخرجت للناس, یہ کیسے کوئی عطا کر سکے گا جب وہ خود اختیار کرے گا. جو خود بے عمل ہوگا وہ اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسروں کی بہتری کا سبب کر سکے. آپ نے ایک بات عام سنی ہوگی, اکثر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں او جی لوگوں کی بھلائی کر لو, عبادت رہ بھی جائے تو کوئی رہی نہیں, اللہ معاف فرمانے والا. کمال ہے بھائی, کون ہو تم بھائی جو یہ شریعت کا فیصلہ اور حکم نافذ کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک بے عملی کر رہے ہو اور اس پر اتنا سینہ زوری کر رہے ہو کہ اللہ کے سجدے کو تم کہہ رہے ہو خیر ہے کہ اس کے دور سجدہ ہو نہ ہو, تم ہوتے کون ہو بھائی؟ اور خود اپنے لیے تو گڑا کھود ہی رہے ہو, دوسروں کو بھی ڈبونے کا سبب بن رہے ہو. یاد رکھنا, جو اللہ کی عبادت کا لحاظ نہیں کرتا اس کے سامنے نہ انسانیت کا لحاظ ہے اور نہ رشتوں کا لحاظ ہے, وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ اس کے اندر لحاظ ہو. کہتے ہیں حقوق اللہ کی خیر ہے, حقوق العباد پوری کر, اور وہ انسان ہوگا تو انسانوں کے حقوق پورے کرے گا نا, چونکہ قرآن اسے فرماتا ہے قل ہم بل ادل, وہ جانور سے برا ہے تو جو جانور سے بھی برا ہو جائے گا وہ انسانیت کے لیے بقا کیسے کرے؟ تو اس زندگی کو اللہ کا احسان جانے, یہ زندگی چل رہی ہے, ہم سانس لے رہے ہیں, عزیز و اقارب کے ساتھ ہماری گفتگو ہو رہی ہے, ہماری گودوں میں ہماری اولاد پل رہی ہے, اپنے والدین دیکھ رہے ہیں, خدمت کا موقع مل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے, وہ رکوع سجود دے رہے ہیں. آپ دیکھیں جمعۃ المبارک ہے, اس کا احسان کہ اس نے پاک صاف ہو کر اپنے گھر میں اپنے سجدے کو پسند فرمایا, اسے عام نہ جانے. ہم بڑے عام سے لوگ ہیں, میں خود بڑا ایک عام زندگی بسر کرتا ہوں, اور کوئی میں یہ کہوں کہ میری کو بہت بڑی حیثیت ہے, نہیں, ایسی نہیں بات, لیکن اللہ کریم نے خیر عطا فرمائی ہوئی ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ جب ملتے ہیں کسی کے حوالے سے ملتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی بات ہے کہ میری ملاقات ہوگی, تو میں حیران ہو جاتا ہوں, یہ بھی مخلوق, میں بھی مخلوق, عام سا بندہ ہوں. تو یہی بات یہاں کے جو حکمران ہیں, دنیا کے طاقتور لوگ ہیں, ان کی نسبت دے, پورے مخلوق کا زور ہوتا ہے کہ جو حکمران ہے, جو طاقتور ہے, اس کے ساتھ میرا تعلق ہو, وہاں تک میں پہنچ جاؤں. وہ بھائی وہاں تک پہنچ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ مخلوق نہیں ہے؟ کیا وہ محتاج نہیں ہے؟ کیا اللہ کے امر کا پابند وہ نہیں ہے؟ وہ جو سانس آئی نہ آئی وہ کیا لا سکے گا؟ تو ہم حیثیتوں کو اپنے لیے اتنا محترم سمجھتے ہیں, اور اس بارگاہ عزتی نے پسند فرمایا کہ اس کا حضور ہم اپنا پیشانی ٹیکیں اور سبحان ربی العلی عرض کریں, کیا اصل یہاں ہے کہ نہیں؟ تو یہ جھوٹی جھوٹی جو باتیں ہیں اور یہ جو جھوٹے زندگی کے حصے ہیں, ان میں ہم دھکے کھاتے رہتے ہیں, اور جو امتی ہونے کا شرف ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں. جائزہ لیا کریں, یہ جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں, جن پر گزارشات پیش کی جاتی ہیں, انہیں پڑھا کریں, پڑھ کے اس ترجمے کو دیکھا کریں, پھر اس گفتگو کا جائزہ لیا کریں. پھر ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن کیا فرما رہا ہے, بات ہوئی کیا ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا لین دین کیسا ہے, ہمارا کلام میں صداقت کتنی ہے. وہ جو سچ نہیں بول سکتا, وہ اپنی خیر نہیں کر رہا, وہ دوسرے کی خیر کیا کرے؟ کیا آج ہماری گفتگو میں سچ ہے؟ کیا اپنے کاروبار میں ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا اپنی محنت مزدوری میں ہم سچ بولتے ہیں؟ بازار میں جاتے ہو, جو خرید رہا ہے کیا وہ سچ بول رہا ہے؟ جو بیچ رہا ہے کیا وہ سچ بول رہا ہے؟ آپ غور تو کرو. ہم ابتدا جھوٹ سے کرتے ہیں, پھر کرتے کرتے اصل قیمت تک جائیں گے, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ سارے کاروبار کو ہم نے بے برکت کر دیا, اس کی برکت ختم کر دی. یہ جو پرندہ اڑتا ہے نا جی, قرآن و حدیث کی میں اس ان باریکیوں کو بھی بیان فرمایا گیا. اسے کوئی پتہ نہیں کہ وہ جو اپنے گھونسلے سے اڑا ہے اسے رزق کہاں سے اور کتنا ملے, اور ہوا کے دوش پر جو کھڑا ہے, قرآن فرماتا ہے کہ اسے اللہ نے وہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ وہ ہوا کے دوش پر تیر رہا ہے, ہوا کے دوش پر تیر رہا ہے, کوئی سہارا نہیں ہے ساتھ اس کے, اللہ نے اسے وہاں سہارا دیا. کوئی معلوم نہیں کہ آج کا دانا دن کا کہاں ملے گا, پلٹتا ہے اس کا پیٹ بھرا ہے. حضرت انسان تو کیوں اتنا خائف ہے, اپنی محنت کر, سمجھداری سے رہ, متحرک زندگی بسر کر, اور اچھا کما, اچھا پہن, اچھا کھلا اپنے اہل خانہ کو. یہ بے یقینی کیوں ہے کہ مخلوق کے واسطہ ہوگا تو ہمیں رزق ملے گا, پھر وہ بنیاد جو اللہ رب العالمین پر ایمان کیا وہ کیا ہے؟ تو معزز سامعین کرام, یہ وہ حقائق ہیں, اگر ہم آج ان کو نہیں دیکھیں گے ہو نہیں سکتا کہ ملک الموت وارد ہو اور پھر یہ ایک ایک چیز ہمیں نظر نہ آئے. وقت ندا علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ زندگی, حساب کا بھی ہونا ہے کہ گزشتہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسے آنکھ کے سامنے سے گزرتا ہے, کہاں کہاں میں نے کیا کیا کیا, تو کیا پھر اس نازک لمحے پر ہماری یہ زندگی سوچنے کے قابل ہوگی جیسے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں؟ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا نیک اور پارسا ہوں, میں آپ کے ساتھ شامل ہو کر یہ گفتگو کر رہا ہوں, اور میرا یہ ماننا ہے قرآن میرے سامنے, سچے دل سے اپنے اللہ سے توبہ کر لی جائے وہ معاف فرماتا ہے, اسے محبوب ہے معاف فرمانا, وہ رب العالمین ہے, ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرمانا یہ اس کی شان ہے. کیا ہم معافی مانگنے کو بھی تیار ہیں؟ یہ سوال. فرمایا تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر, اس خیر میں جو اگلا پہلو ارشاد فرمایا, وہ فرمایا تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. اب جو نیکی کا حکم کرتا ہے, پہلا حکم اس کے اپنے نیک اعمال پر لاگو ہوگا, اطلاق وہاں ہوگا. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی کہ بڑا فلاں نیک ہے جی, اس کے اتنا اجر اور ثواب جمع ہوگا, اس نے اتنی تبلیغ کر لی ہے, اتنے قدم اٹھا لیے ہیں, اتنے چلے کر لیے ہیں, اتنے ختم کر لیے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخشش اللہ کی رحمت پر, ارشاد اللہ کی رحمت سے بخشش ہے. تم اپنا عمل صالح اختیار کرو, اس پر قائم رہو اور خوش رہو. کیوں خوش رہو؟ اس لیے کہ اللہ سے توقع رکھو بہتری کی, اچھی کی, خوشی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا یہ احسان ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ جو ہیں انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے, ان کا حساب نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی نسبت بھی یہ روایت ہے کہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم اور مانگنا تھا, تو آپ نے فرمایا اور مانگا. اللہ نے فرمایا ہر ہزار کے ساتھ 70,000 بخشوں گا. عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم اور مانگنا تھا, فرمایا اور مانگا. اللہ نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ 70,000 بخشوں گا. فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم اور مانگنا تھا, فرمایا اور مانگا ہے. اللہ نے فرمایا 300,000, اس کے علاوہ بھی میں بخش دوں گا. اب اللہ کی دست شفقت کے لپ جو ہوں اور 300,000, اللہ تو ایک لحظے میں ساری مخلوق پر آبی, کتنی مخلوق بخشی جائے گی؟ لیکن وہ جو امتی کا رشتہ ہے, وہ جو صدق ہے, وہ کہاں ہے؟ اور وہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ روایت میں ملتا ہے کہ حوض کوثر پر آپ جلوہ افروز ہوں گے, اپنی امت کی پیاس بجھا رہے. ایک جماعت آئی ہے اور قریب ہوگا کہ آپ ان کے لیے کہ انہیں بھی پلایا جائے, انہیں فرشتے روک لیں. آپ فرمائیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں, کیوں روک رہے ہو؟ آپ کو عرض کی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں خلوق کیا تھا, انہوں نے تجاوز کیے تھے, اپنی مرضیاں داخل کی تھیں دین میں, ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں. آج ہمیں یہ جو سجدوں کا حکم ہے, قرآن فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ایسی مخلوق ہوگی جب حکم ہے سجدہ ہوگا, وہ چاہے گی سجدہ کر سکے لیکن وہ جھک نہیں سکیں گے. کفر ایسی لعنت ہے کہ وہ چاہیں گے کہ سجدہ کریں, حکم ہوگا کہ سجدہ کرو, لیکن سجدہ اسے ہی نصیب ہوگا جس نے یہاں سجدہ اختیار کیا. جسے یہ شرف نصیب ہوا, اللہ نے توفیق بخشی, اسے ہدایت نصیب ہو کہ یہاں وہ سجدہ کرے. اچھا, جب یہ بات آتی ہے نا تامرون بالمعروف, کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو, تو پہلے نیک عمل کرنا ہوگا. نیک عمل کرنے کے لیے نیکی کا جاننا ضروری ہے کہ کیا نیکی ہے اور کیا بدی ہے, خود نہیں طے کر سکتے. تو دینی احکام اپنی ضرورت کے مطابق یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانے, جانے گا تو عمل کرے. اچھا, جب عمل کر لے گا تو پھر جو اس کے تحت ہے. فرمایا تم نیکی کا حکم کرو, تامرون بالمعروف, نیکی کا حکم کرو, گزارش نہیں فرمائی گی. اچھا, حکم کہاں ہوتا ہے؟ حکم وہاں ہوتا ہے جو چیز جگہ مخلوق تابع ہو, تحت ہو. جس پر حاکم ہوگا تو حکم کرے گا نا, گزارش تو حکم نہیں کے معنوں میں نہیں آتی. تو یہاں دو پہلو, ایک پہلو جو بالعموم زندگی سے تعلق رکھتا ہے, ہر بندہ ایک درجے کا حاکم ہے. کوئی خاندان پر حاکم ہے, عزیز و اقارب برادری دوستوں پر حاکم ہے, کوئی اہل خانہ گھر بچے اولاد بیوی پر حاکم ہے. جس کا کوئی نہیں سنتا اس کا اپنا وجود تو ہے, اس پر اس کا حکم چلتا ہے. تو اپنا حکم اور اختیار وہ نیکی کے لیے اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے استعمال کرے. جس کا کوئی نہیں سنتا اس کا یہ وجود تو ماتحت ہے نا, یہاں تو اس کی حکومت ہے. تو ذات سے لے کر جہاں تک اس کا اثر ہے, وہ نیکی کا حکم کرے, ترغیب دے, تربیت دے, تعلیم دے, جو ہو سکتا ہے وہ کرے. اچھا, دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ خلافت کی نسبت آتا ہے, کہ مسلمان حکومت, مسلمان ملک میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے, حکمن روکے. لیکن اگر یہ مخلوق ساری ہم اپنے اپنے نظام بنا کر کھڑے ہو کر شروع کر دیں, جماعتیں کھڑی کر دیں کہ میں نیکی کا حکم دے رہا ہوں, قرآن نے مجھے فرمایا, تو قرآن نے جس نسبت سے فرمایا اور جو اس کی اسرار و رموز ہیں ان کے مطابق نہیں کرو گے تو آپس میں دست و گریباں ہو جاؤ, جو آج ہو رہا ہے. یہ جو دین کے نام پر جنگ ہوتی ہے اور اپنے اپنے جو نظریات ہیں دینی پہلو ان پر جو جنگ ہوتی ہے, اس کا کیا مطلب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا ملک ہے, اسلامی ملک ہے, کتنے محکمے, اس میں ایک ایسا محکمہ ہونا چاہیے جو ہر وقت سرگردان رہے, حقوق و فرائض کی تکمیل کو دیکھتا رہے, جہاں غلطی ہو رہی ہے اسے روکے, نہ روکے اسے سزا دی جائے اور نیکی کی ترغیب دی جائے, سکھایا جائے, لوگوں کو بتایا جائے. یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ کیا یہ نیکی کی ترغیب نہیں ہے؟ لیکن اگر میں خود نیکی پر قائم نہ ہوں, آپ کو بھلے نہ بھی معلوم ہو, میرے الفاظ میں بھی اثر نہیں رہے گا کہ آپ تک وہ اثر کر جائے, کانوں پر پڑے گی آواز اور گزر جائے گی. لیکن اگر میں نیکی پر خود عمل پیرا ہو کر ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے بھی بولوں گا تو وہ صرف آپ کی سماعت سے نہیں ٹکرائے گی, وہ آپ کے دلوں تک بات جائے گی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. پھر جو حق کے لیے آئے گا اسے سنائی صرف یہاں نہیں دے گا, اسے یہاں تک سنائی دے گا. جو ماد رواجات کے لیے اور ٹکرے مارنے سجدے کے لیے گنتی پوری ہوگی, آج بھی پوری نماز, آج بھی پوری ہوگی, اتنی میں نے پڑھ لی, وہ صدق کے دل تک بات نہیں پہنچتی. صاف کھرا سیدھا, میں کچھ نہیں جانتا, آپ کچھ نہیں جانتے. کیا میرا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ اللہ ہر کچھ جانتا ہے, ہر شے جانتا ہے. ہر شے جاننے والا میرے حال سے واقف نہیں ہے, میں اپنے دلوں میں کیا سوچ رہا ہوں, میری کیا نیت ہے, میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں, بھلے لوگ جو مرضی کہتے رہے. تو جب بات آتی ہے جماعتی پہلوؤں میں, تو تم نیکی کا حکم کرتے ہو, وتنہون عن المنکر, اور برائی سے منع کرتے ہو. دونوں پہلوؤں میں حکم ہے, اختیاری اور رکاوٹ, دونوں پہلوؤں میں حکم اور دونوں میں طاقت ہے. اللہ جل شانہ نے ہمیں وطن عزیز پاکستان عطا فرمایا, یہ اس کا بہت بڑا حصہ. آج کی ہماری نسل نہیں جانتی کہ جب قیام پاکستان ہوا تو لوگوں نے کتنی قربانیاں دی, کوئی نہیں معلوم. ہمیں کیا بتایا جاتا ہے, ہمیں یہ بتایا جاتا ہے آج کا فیشن یہ ہے, हमें क्या बताया जाता है, दुनिया ने मादी तरक्की इन शोबों में की, ऐ काश हमें बताया जाता कि हमारे अजदाद ने कितनी कुर्बानियां दी। ये जो संगलाख पहाड़ों में आज जंगें हमें हमारी पसंदों नापसंद की हो रही हैं, इन्हीं संगलाख पहाड़ों रस्तों से लोग यहां तक दीन पहुंचाने का सबब हुए। शहादतें करते आए, अल्लाह के राह पर कुर्बान होते गए, जमीन गवाही देगी रोजे माशर जब सूर फूंका जाएगा कि किस जगह किस शहीद का मदफन है, और वहां से जब वो उठेगा तो मालूम होगा मखलूक को कि ये अल्लाह की राह पर सफर करने वाले थे। उन्हीं रास्तों पर, उन्हीं पहाड़ों पर आज हम कितना फसाद कर रहे हैं। क्यों फसाद कर रहे हैं? अपनी मर्जी के लिए, वो करो जो मैं चाहता हूं। वो बड़ी मखलूक आई जी ये कहने वाली, वो करो जो मैं चाहता हूं, आज किधर है? खैर तुम भी कह लो, अपना वक्त पूरा कर लोगे और हिसाब देना अपने। आप देखें कि इतनी कुर्बानियों से हासिल होने वाला ये मुल्क, इस्लाम के नाम पर बनने वाला ये मुल्क, और इस्लामी नाम से मासूम होने वाला ये मुल्क, हर शह है इस्लाम का, हमें कहीं मकाम नहीं मिलता। निजाम अदल में देखो, निजाम मईशत में देखो, निजाम तालीम में देखो। हैरानगी की बात है कि तारीख में देखो, तारीख तो नहीं ना बदलती। आप अपनी तारीख की किताब उठाओ, हर 10 साल बाद तारीख में मामलात बदले हुए हैं। कमाल है, हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा? आए रोज कितने हमारे शहीद होते, खूबरू जवान माएं भेजती हैं कि मेरा बेटा मुल्क के दिफा के लिए जा रहा है, बहनें मुंतजर हैं, नौ ब्याही बच्चियां मुंतजर हैं कि मेरा खामन गया हुआ है, वापस उसके वजूद डबों में आ रहे हैं। इसलिए हार है, अल्लाह बेहतर जानते हर एक की नीयत। दीन अपनी मर्जी से नाफज करके कोई नाम रख लो, फसाद कर रहे हो। और ये जो एक एक खून आ रहा है हमारे घरों में डब्बों में बंद होकर, इस सारे का हिसाब जब अल्लाह के हजूर देना होगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहां भी जलील होगे, वहां भी जलील हो। लेकिन जिनके पास इख्तियार है वो क्या कर रहे हैं, जो हुकूमत में जो हुक्मरान हैं वो क्या कर रहे हैं? आप ऐसे फैसले करते हैं जिनसे आने वाले वक्त में भी फसाद खत्म नहीं होता, तो क्या वो हिसाब देंगे तो तुम नहीं हिसाब दोगे? क्या हम हिसाब नहीं देंगे जो अपने लालच में मखलूक और अहदेदारों से और उससे बड़े बड़े नामों से चिमटे रहते हैं कि जी इसको अगर हुकूमत मिल गई तो मुझे ये फायदा होगा? क्या मुझे नहीं अल्लाह के हजूर हिसाब देना होगा? खुदारा रहम करें अपने आप पर, अपनी कौम पर, अपने मुल्क पर। बहुत खूबसूरत मुल्क है, इस मुल्क में इतने जराए हैं, और कभी ये मुल्क भूखा नहीं हो सकता। ये हमारी बदामालियां हैं जो हमें भूख कर रही हैं, ये हमारे वो काम हैं जो अपने निज़ाम को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वजह से यहाँ अफलास है, यहाँ तंगी है, और उसके बावजूद हमारी ख्वाहिश होती है। मैं हैरान होता हूँ कि बैरूनी ममालक के वफद आते हैं, हम चूंकि चेहरा जानते हैं ना जी, वरना देखने से नहीं मालूम होता कि आने वाले जो हैं वो कौन है और जो हमारे हैं ये कौन है। हुलिये लिबास सब के एक जैसे, हम देखने में भी चाहते हैं कि ऐसे लगें जैसे काफिर और मुशरिक। हम मुझे बताओ फिर क्या दीन के हसूल होगा? लेकिन अल्लाह मेहरबानी फरमाए, शहदा के खूनों को, मस्कीनों और यतीमों की जो दुआएं, अल्लाह उन्हें सुने। अल्लाह हम पर रहम करे, हमारे गुनाहों की माफ़ी दे, हमें अमन नसीब हो। लेकिन याद रखना, हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, ज़रूर है, मेरे आपकी अपनी जिम्मेदारी भी है कि हम क्या कर रहे हैं। फसाद फिल अर्ज में हर गलत हुक्म दाखिल होता है अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक। अब मैं इतना ही कर सकता हूं जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, यहां मैं जो नक्श करूंगा मैं भी फसाद कर रहूंगा, और अगर मैं यहां इंसाफ से बात करूंगा, अल्लाह की रजा के लिए बात करूंगा, तो ये अमल साले हो। तो जब बात आएगी कि बुराई से मना करते हैं, तो क्या खुद बुराई से रुकना है या नहीं रुकना? तो जब खुद बुराई से रुकेंगे, और एक अजीब बात आप सबको मैं अर्ज करता हूं, मेरी आया करीमा तो बीच में रह गई, नहीं मैं पूरा बयान कर सका, क्योंकि ये एक दर्द है। कभी सोचा करो, कभी देखा करो कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे रिश्तों में क्या हो चुका है, हमारी दोस्तियां क्या है, गिर्दो पेश देखा करो। ایسے نہ ہوا کے جھونکوں پر اڑتا رہا کرو جیسے کخ ہوا کے جھونکوں پر اڑ رہے ہوتے ہیں. انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ جدھر کی ہوا آئے اور ادھر اڑ جائے. دیکھا سنا سوچا کرو کہ یہی زندگی ہے مسلمان کی جو ہم گزار. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال یہ ہیں. تو میں ایک بات جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, ایک ہے ظاہری طور پر کسی عمل کا اثر ہونا. مثلا یہ اب دیکھنا, یہ میں نے اس پر ہاتھ مارا, اس کی آواز پیدا ہوئی, یہ کیا ہے؟ ظاہری اثر. ایک ہوتا ہے باطنی اثر. جب بدعمالیاں اور گناہ کیے جاتے ہیں تو فساد پیدا ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو نظام ہے زندگی کا, اس کے اندر بھی مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ قرآن فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما غصبت ایدی الناس, خشکی اور تری پر جو فساد پیدا ہو جاتے ہیں یہ تمہارے کردار ہیں, ان کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. اگر فساد پیدا ہو جاتا ہے کسی کی بد عملی سے تو کیا نیکی سے امن پیدا نہیں ہوگا؟ تو جو نیک اور صالح عمل کرو گے صرف ذاتی نیکی کا حصہ نہیں آئے گا, جو مخلوق خدا کی بہتری کے اسباب میں تمہاری نیکی کا حصہ جائے گا تمہیں وہ اجر بھی ملے گا. پھر تمام باتوں کی ایک بات, ایک قوم کی عمر ہے, ایک ملک کی عمر ہے, ایک دنیا کی عمر. کیا میری اور آپ کی ذاتی اکائی میں ایک بھی عمر کا معنی آئے گا کہ نہیں؟ میرے لیے تو سب سے پہلی بات ہی میری ذات آج کوئی معلوم نہیں. ابھی بول رہے ہیں, پتہ نہیں اگلی سانس آئے آئے نہ آئے, اپنا حساب کتاب بند ہوگا اور چل پڑے. نہ دیکھو کیا ہو رہا ہے, دیکھو کیا کر رہے ہیں. وہ غفور الرحیم ہے, اس سے اپنی کمی بیشی کی معافی مانگتے ہوئے اعمال صالح کی توفیق اور ہدایت مانگی جائے. آپ دیکھو رمضان المبارک آ رہا ہے, یہ 15 شعبان کو نصف شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برکات بیان کی. امہات المومنین سے روایت ہے کہ غیر رمضان میں اتنے روزے کسی اور مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھے جتنے شعبان المعظم میں رکھے. اور کیوں رکھے ہیں؟ انتظار رمضان کی نیت سے کہ رمضان کا آپ انتظار فرمائیں. ہم نصف شعبان میں کیا کر رہے ہیں؟ پتنگیں اڑاؤ, یہ دن مناؤ. یہ جو پتنگوں کا دن پورے پنجاب میں منایا جا رہا ہے, کبھی دیکھنا کہ یہ شروع کس نے کیا تھا. وہ ملک چھوڑ کر ہمیں نگوں کا آئے ہیں, لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دی ہیں, تم بسنت منا لو. وہیں رہتے, وہیں بسنتیں مناتے رہتے, اور نصف شعبان رمضان المعظم کی تیاری ہے اور ہم بسنت منا رہے. کیا رعایا خوش ہو جائے گی. دیکھو نا کس طرح ہم اپنے اعمال جو ہیں وہ کر رہے ہیں, اور کوئی احساس نہیں. کروڑوں اربوں روپے ہمارے بچے لگا رہے ہیں, ناچ گانا ہلا گلا ہو رہا ہے, یہ نصف شعبان کی برکات ہیں. کیا ہوا؟ شب برات ہے جی, اس پر میٹھا پکایا ہے, بتیاں جلائی ہیں. سجدے نہ کرنا, رکوع نہ کرنا, قیام اور تشہد نہ دیکھنا, بتیاں جلانا. انہیں بتیوں کو قبروں میں لے جاؤ, لالٹینیں لگانا جس طرح فرعونوں نے لگائی تھی, دیکھتے ہیں کتنی روشنی ہوتی. تو یہ وہ حصے ہیں معزز سامعین کرام جنہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ سارا کچھ جو میں عرض کرتا آ رہا ہوں اس کی بنیاد وہی ہے جو پہلے, وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. یہ شرف ہے بندے مومن کا کہ اسے اپنے اللہ سے نسبت نصیب ایسی ہو کہ اس کا ہر عمل ہر سوچ کس لیے ہے؟ میرے اللہ کے لیے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین کمی بیشی معاف فرمائے. زندگی رہی تو اگلے حصے میں آیا کریمہ پھر تکمیل نصیب ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.